الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے. سورۃ النساء کی یہ 38 نمبر آیت. تو پچھلی چند آیات میں یہ رکوع کے اندر حقوق العباد کے متعلق تذکرہ گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ ذکر کی انسانوں کی جن کے حق آسان طریقے سے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی. ان میں والدین، عزیز و اقارب، اس کے علاوہ جو ساتھ رہنے والے ہمسائے، سفر کے ساتھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہارے ساتھ ہوں تو اس میں سب شامل ہیں. مثال کے طور پر ایک محلے میں رہنے والے، ایک بس میں سفر کرنے والے، ایک ٹرین میں سفر کرنے والے، کوئی بھی جس کے ساتھ انسان انٹریکٹ کرتا ہے، وہ کلیگ ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ادا کرنے کے لیے کہا جس کے متعلق لاسٹ سیٹنگ میں تذکرہ ہوا. تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک ٹیچر کے اسٹوڈنٹ جو آپس میں کولیگز ہوتے ہیں، اسی طرح ایک شیخ کے مریدین، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو ہر ایک کا حق ہے، ہر انسان جو دنیا میں ہے اور جس انسان انٹریکٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حقوق رکھے ہیں، جن کا تذکرہ مختصر طور پر پچھلی بار گزر گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے چند بیماریوں کا تذکرہ کیا کہ جس کی وجہ سے انسان حق نہیں ادا کرتا، حقوق العباد ادا نہیں کرتا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ بخل. ایک پہلے اللہ تعالیٰ نے فخر کا ذکر کیا، تکبر، کہ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا اور دوسرے کی رائٹس پورے نہیں کرتا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا بخل کرتا ہے انسان. تو یہ بڑی بڑی روحانی بیماری ہیں جن کا تذکرہ چل رہا ہے، فخر، تکبر، بخل. اور یہاں پہ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک تو بخل کرتے ہیں، خرچ ہی نہیں کرتے، اور اگر خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ ان کا ایم اینڈ آبجیکٹو ہوتا ہے. اب یہ چیز لنک ہے حقوق العباد سے. حقوق العباد کا تذکرہ بہت ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے حق دینے چاہیے، دوسروں کا حق اگر نہ دیا جائے تو آخر میں پکڑ کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں، لیکن جب تک بندہ کا حق بندہ نہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لیں گے. اور یہ اتنا بڑا شعبہ ہے، اور یہ لنک ہے، یعنی کہ اس میں کمی کوتاہی لنک ہے انسان کی روحانی بیماریوں سے. دوسرے لفظوں میں حب جاہ اور حب مال جو ہوتا ہے، یہ بڑی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ وجہ بن جاتی ہیں سارے آگے مسائل کا، اللہ کے حق بھی نہ دینا، بندوں کے حق بھی نہ دینا. اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نوٹ کریں کہ انسان دنیا میں کر کیا رہا ہے یا چاہ کیا رہا ہے، قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اس کا تذکرہ مختلف انداز میں گزرا ہے، تو ایک ان میں سے ایشو یہ ہے کہ انسان فیم چاہتا ہے، یعنی کہ اسے دوسروں کو، اپنے آپ کو دوسروں میں ایکسپوز کرنا ہوتا ہے، پرومیننٹ کرنا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. اب اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں، دوسرا کچھ کہے نہ اس لیے بھی کئی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر انسان جب شاپنگ کرتا ہے تو یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کہہ دے کہ آپ نے یہ چیز گھر میں کیوں رکھی ہے، ایسے لباس کیوں پہنا ہے، ایسا کیوں کیا ہے، یہ بھی انسان کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے اسے خود پسند نہ ہو چیز، لیکن وہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ کئی بار آپٹ کرتا ہے کسی چیز کو. تو اس کے بعد بڑھتے جائیں، اس میں مال حاصل کرنے کی یہ طلب ہوتی ہے کہ مال آئے، لوگ میری تعریف کریں کہ اتنا مال والا ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے. پھر اس کے علاوہ ایکسیلنس کے لیے مختلف چیزیں ہیں کہ میں اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، میں اس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں اس میرے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، تو یہ فیم جو ہے، جو وہ چاہتا ہے لوگوں کے اندر، مقام چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اس سے لنک مال کی محبت ہے کہ مال انسان حاصل کرنا چاہتا ہے. اب اس میں کہیں خلاف نہیں ہے، مطلب یہ ساری جو میں نے بات تذکرہ کی اس میں لوگ ہی لوگ ہیں، کہ لوگ یہ کہہ دیں گے، لوگ یہ نہ کہہ دیں، لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یہی انسان سوچتا رہتا ہے. اب یہ جو اخلاص ہے اس سے ماورا ہے، اس سے اوپر ہے، مطلب کہ اس میں کہیں یہ تذکرہ ہی نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ اسی چیز کی ایفرٹ کر رہا ہے، مال حاصل کرنے کی ایفرٹ. پیرنٹس بچوں کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح، یعنی کہ کئی بار بچوں کو بھی اپنی ایکسیلنس کا باعث بناتے ہیں کہ بچے کو حافظ بنا دو کہ لوگ تعریف کریں، بچے کو ڈاکٹر بنا دو لوگ ہماری تعریف کریں گے ان کا بچہ ڈاکٹر ہے. تو ادھر بھی لوگ، پھر سارا دن صبح سے شام تک جو جاب کر رہے، پیسے کما رہے، بزنس میں آگے بڑھ رہے، وجہ کیا کہ یہ مال آ جائے، لوگ مجھے تعریف کریں، لوگ مجھے ایسے کہیں. لوگوں کے لیے جینا، اب دیکھیں اس سے بلند تر ہے دو چیزیں، لوگوں کے لیے جینا کہ لوگ کو فائدہ پہنچے. مجھے نہیں پتا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا میری تعریف کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں کنسٹیٹیوشن میں. ایون فار ایگزامپل دین کا ہی کام ہو رہا ہو، درس دے رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، اب اس میں بھی نیت مختلف ہو سکتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، وہ مجھے کچھ نہ دیں، مجھے کوئی تعریف نہ کریں، ان کو کوئی فائدہ پہنچ جائے. اس سے بڑھ کے بھی یہ ہے، دیکھیں ایک یہ بھی ایک طلب ہے کہ امپیکٹ آ جائے معاشرے میں، کوئی میری محنت کا کوئی رنگ آ جائے، لیکن لٹس پر کوئی رنگ نہ آئے، کوئی امپیکٹ نہ آئے معاشرے میں، پھر میں کیوں کروں گا کام؟ لوگ میری تعریف بھی نہیں کرتے، لوگ میری واہ واہ بھی نہیں کرتے، مجھے کوئی ایکسلنس بھی اس سے حاصل نہیں ہوتی، لوگوں پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، تو اب میں کیوں کروں کوئی کام؟ میں کیوں اسٹل ایفرٹ ان پٹ ڈالوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ ہے وہ کام جو انبیاء کے، انبیاء بے لوس ہو کے کام کرتے، انہیں کچھ نہیں ہے کہ آگے کوئی کیا کہہ رہا ہے، اسی لیے کوئی باتیں بھی سناتا، برا بھلا بھی کہتا تو وہ آگے سے اس کے پاس جاتے تھے، انہیں کچھ نہیں تھا کہ میری تعریف کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، پتھر مار رہا ہے یا نہیں مار رہا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے اس کو بات پہنچانا. اور ایسے انبیاء کتنے گزرے، تعریف بھری ہوئی ہے کہ جن کے ماننے والے ایک بھی نہیں تھے اور کسی نے ان کو فالو نہیں کیا، وہ ساری ایفرٹ کر رہے ہیں، یعنی انبیاء ساتھ ساتھ دوسروں پہ بھی اثر ڈالنا ہے، دوسروں کو بھی پیغام پہنچانا، دوسروں پہ بھی محنت کر، اس کو ڈیول محنت ہو رہی ہے لیکن آؤٹ پٹ بظاہر کچھ نہیں، لوگوں کی تعریف کے والے تھے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، وہ مال کما رہا ہے، آرام سے کما رہا ہے، جیسے بھی کما رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کے سامنے، شو آف کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، بظاہر دنیا میں لگتا ہے وہ کتنا مطلب کہ بلند ہے، اور دوسرے شخص ہے جو کہ ایفرٹ تو اتنی کر رہا ہے لیکن آؤٹ پٹ کچھ نہیں، لوگ کوئی تعریف نہیں کرتے. تو یہ جو بے لوس ہو کے لوگوں کی خدمت کرنا اور اس سے کوئی ریٹرن نہ مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں، کہ ان کی خدمت کرو، تمہارے ساتھ کون ہے وہ کیا سلوک کرتا ہے، تمہارا مسایہ کون ہے وہ کیا تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس کا نہ سوچو، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، شوہر تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، پیرنٹس تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ نہ سوچو، ان کے ساتھ احسان کرو. کس لیے؟ اللہ کے لیے. اس لیے آیت مبارکہ جب ایسی کوئی شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، یہاں سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر حقوق ذکر کرتے ہیں، مطلب یہ کہ بے لوس ہو کے کرو، میرے لیے کرو، آگے سے ان ریٹرن نہ سمجھو کہ کچھ ملے گا، یہ نہ سوچو کیوں نہیں مل رہا، بس کرتے جاؤ. لیکن جو لوگ یہ نہیں کرتے، دو چیزیں نہیں کرتے، یا تو خدمت نہیں کرتے یا اخلاص سے نہیں کرتے. کر رہے ہوں گے خدمت، لوگوں کے پاس ان کے لیے وقت کر رہے ہوں گے، اپنا مال بھی، اپنی زندگی بھی، ایسے بھی لوگ ہوں گے، لیکن اندر اخلاص نہیں ہوگا. انسان نہیں جان سکتا لیکن اللہ کو پتا ہے. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ فخر، میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، یہ بھی ایک فخر کی بات، لوگوں کو بتانا کہ میں نے اتنے ٹرسٹ قائم کر دیے، اتنا میں نے مال دے دیا، اتنے یتیموں کی کفالت کرتا ہوں، اتنی بیواؤں کی کفالت کرتا ہوں، اب یہ بھی فخر ہے، تو وہ بھی اب اخلاص نہیں ہے. دوسری چیز کہ کئی بار وہی ایکسیلنس کے لیے بخل کرتا ہے، بیوی پہ خرچ نہیں کرنا، بیوی کے ساتھ سختی کرنا، کوئی چیز تمہیں نہیں ملے گی، لیکن مال لوگوں کے لیے شوق کرنا، گھر کے اندر بیوی پہ کچھ خرچ نہیں، باہر بڑی گاڑی کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اب یہ بخل کی نشانی ہے، کیوں؟ بخل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فرائض پہ نہ دینا، اور جو فرائض واجبات پہ نہ مال خرچ کرنا، اور اخلاقی طور پہ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا. مثال کے طور پہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا وہ اخلاقی طور پہ بھی ہے، ایک ہے ضروری نان نفقہ وہ تو ہے، لیکن جو اپنے ایک لیونگ سٹینڈرڈ اپنی بیوی کو پرووائڈ کرنا، اپنے بچوں کو پرووائڈ کرنا، یہ بھی اگر وہ نہیں کر رہا تو بخل ہے. تو بخل بھی لوگوں میں بڑا بننے کے لیے کئی بار احسان کرتا ہے. اور اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. اب خرچ بھی کر رہے ہیں تو کیوں کہ لوگ دیکھیں, میری تعریف کریں کہ میں مال خرچ کرتا ہوں. اب اس کی نشانی کئی بار یہ ہوتی ہے کہ حج کرتا ہے تو پروموٹ کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, حج کیے ہوں تو لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے, کسی طرح لوگوں کو پتا چل جائے کہ میرے حج کیے, مختلف انداز سے ڈسکشنز کے اندر مختلف انداز میں بتاتا ہے میں کیا کیا کام کر رہا ہوں وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے. اب یہاں پہ بھی بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں, یہ بات نہیں کہ قطعی نہیں بتانا چاہیے, لیکن پہلے یہ ہے اصول یہ ہے کہ انسان قطعی نہ بتائے. جب ایک حد ایک عرصے تک اس محنت پہ گزر جاتا ہے کہ وہ نہیں بتاتا, اس کے اندر سے دل میں یہ طلب ہی ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, پھر مختلف مواقع پہ کئی بار الاؤ ہوتا ہے کہ بتا دے لوگوں کی ترغیب کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے, لیکن وہی بات کہ خود جج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو کسی بڑے کو اگر رکھے اس سے پوچھ کے چلے تو یہ فائدہ ہوتا ہے. اب یہ بات مستقل آتی رہتی ہے درس میں, بڑوں سے پوچھ کے چلنا بڑوں سے پوچھ کے چلنا. اب یہ ایسی اتنی بڑی چیز ہے لیکن اب یہ بہت کم ہو گئی, اس کی وجہ سے مسئلے بھی عام ہو گئے. مثال کے طور پہ بڑے سے بڑے علماء دنیا میں گزرے ہیں, جو اہل علم اہل ذکر لوگ گزرے ہیں, لیکن ان کی کتب پڑھیں ان کے اقوال پڑھیں, کہیں یہ نہیں ہوتا میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, صرف ان میں سے ایک وجوہات میں سے ایک وجہ بہت بڑی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑوں سے ایک تعلق کرتا. جب کوئی ایک نیک کام ہوتا ہے وہ کہتے بڑوں سے لنک کر دیتے کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہو گئے, اور واقعی دل میں یقین ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے یہ ہو رہا. یعنی یہ تو میں اپنے شہر کو کئی بار دیکھتے کہتے یہ سنا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے جو کام ہو رہا ہے نا ہمارے بڑوں کی دعاؤں کی وجہ سے, وہ جو محنت کر گئے نا, جو قربانیاں دے گئے, راتوں کو رو گئے اور مجاہدے کر گئے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نہ کر رہے ہیں, وہ ان کی ان محنت کا رنگ اب ابھی تک چل رہا ہے, اس کی برکت ہے جو چل رہا ہے. اب ایسا بندہ کبھی بھی بڑا بول نہیں بول سکتا, وہ ہمیشہ اپنے بڑوں سے لنک کر دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, صحابہ کی محنت ہے, جو سارے صالحین امت کی ان کی محنت ہے, اس کا رنگ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے, میں تو ایک سبب ہوں. جیسے کوئی اگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے ایک نل ہوتا ہے اسے پانی آ رہا ہے تو وہ ٹینکی سے آ رہا ہے, نل کا کوئی کمال نہیں, اگر پیچھے ٹینکی میں ختم ہو جائے وہ ادھر بھی کچھ نہیں آئے گا. تو اگر کوئی بات ہو رہی ہے کوئی فائدہ کسی کو پہنچا ہے تو ان کی دعائیں ہیں ان کی محنت ہے, یعنی کہ اپنے سے لنک ہی نہیں کرتا. اب ایسے شخص میں کبھی تکبر نہیں آتا, اتنا بڑا فائدہ ہے بڑوں سے لنک ہونے کا اور یہ کہنا کہ وہ ان سے گائیڈنس لینے کا. لیکن یہ نہ ہو تو پھر سولی انسان کی نظر اپنے پہ چلی جاتی, ہاں میں کر رہا ہوں میں نے کیے میں مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اسی لیے کئی روایات میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق یعنی کہ اقوال بڑوں نے یہ کہے ہیں مختلف قرآن و حدیث سے ایکسٹریکٹ کر کے کہ فاسق سے بھی اللہ دین کا کام لے لیتا ہے, یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر لوگوں کو مجمع اکٹھا ہو گیا لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ بھی یہ سمجھے کہ میں تو بڑا نیک صالح ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ فاسقین سے بھی کام لیتا ہے, دین کا فاسق سے بھی لے سکتا ہے, اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں اس لیے لوگوں کو فائدہ پہنچا. نہیں, اور قیامت کے دن ایسے ہی حدیث پاک میں مینشنڈ ہے یہ بات کہ جہنم میں ایسے وائز جائیں گے کہ جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہوگا, وہ کہیں گے لوگ کہ ہم تمہاری بات سن کے جنت میں آ گئے اور تم جہنم میں ہو, تو وہ پھر آگے سے یہ اپلائی کریں گے ہم جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو کبھی یہ دھوکے میں نہ انسان رہے کہ نہیں مجھ سے تو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اب جب یہ اندر فیلنگز ہو, یہ فیکٹس اینڈ فگرز پتہ ہو, تو ایسا بندہ کبھی تکبر نہیں کرتا. لوگ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور تکبر بھی نہیں کرتا. پرواہ نہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ لوگ اچھا کہہ رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی, اسے کہتے ہیں کہ ان کے اندر ریا ختم ہو جاتا ہے, لوگوں کو دکھاوا ختم ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جج کرتے رہتے ہیں. کبھی ہزاروں کا مجمع سامنے ہوگا, لوگ واہ واہ کر رہے ہوں گے, ہاتھ چوم رہے ہوں گے, اور کبھی لوگ برا بلا کہنے والے ایسے بھی لوگ آ جائیں گے, یہ وہی لوگ آگے جا کے برا بلا کہنے شروع کر دیتے ہیں, آل ٹوگیدر چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جج کرتے ہیں یہ کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا, ہسٹری پڑھیں کہ اتنا ان کا بڑا نام, آج تک ان کے نام کو جانتے ہیں لیکن ان کے اینڈ کیا ہوا زندگی میں, یہ کبھی پڑھیں. اینڈ میں ان کو شہروں سے نکال دیا گیا. وہ لمبا واقعہ لمبے واقعات ہیں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن انہوں نے کوئی بات ایسی کہہ دی, لوگوں میں فتنہ پھیل گیا, لوگوں نے ان کو اپنے شہر سے نکالا, وہ دوسرے شہر میں گئے, وہاں سے ان کو نکال دیا, حتیٰ کہ کوئی شہر ان کو اپنی جگہ نہیں دینے کو تیار تھا, اور وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے رشتے داروں کے گھر ٹھہرے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. تو علماء نے اس پہ بحث کی کہ ایسے انہوں نے دعا کیوں کی, تو پھر اس کے وجہ یہ لکھی کہ جب دین خطرے میں پڑی ہے تو تب یہ دعا کرنا جائز, دنیا کے مصائب پہ نہیں. تو وہی ہوا ان کی دعا قبول اور وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی. تو ایسے ان کی آخر میں ہوا, لیکن اخلاص چیک ہو جاتا ہے انسان. تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی واقعات ہے, بڑے بڑے علماء کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اخلاص پسند ہے, اور جیسے اخلاص پہ کوئی ذرا بھی انٹر ہوتا ہے یعنی کہ ریا کا, وہ ریجیکٹ ہو جاتا اللہ کے ہاں, کیونکہ میرے لیے کچھ نہیں کر رہا. تو تقوی اور اخلاص اصل چیز ہے, نہ مجمع امپورٹنٹ ہے, نہ کسی کی بات پہ کوئی مطلب یہ سے امپریس ہو جاتا ہے کئی بار کہ کتنا اچھا بول رہا ہے, کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. قیامت کے دن دو چیزیں میٹر کریں گی, اخلاص اور تقوی. اخلاص اور تقوی, ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو جن کو بولنا نہیں آتا, بولنے نہ آنے سے مراد ہے کہ وہ ان کی زبان میں لکنت ہے, ان کی ادائیگی صحیح نہیں الفاظ کی, کئی بار وہ لینگویج نہیں دوسری جانتے ہوتے, لیکن ان کے اندر اخلاص اور تقویٰ ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے وائز اور بڑے بڑے کتب جو خطیب ہیں ان سے اوپر ان کو قیامت کے دن کر دے گا. تو اس لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی, اخلاص اور تقویٰ میٹر کرتی. یہی اللہ نے کہا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں, آخرت پہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, تو ان کے اللہ تعالیٰ کا ٹھکانا جہنم ہے, اور شیطان ان کا ساتھی ہے اور بہت بڑا ساتھی ہے. تو شیطان کے یہی حربے ہیں کہ کس طرف سے حملہ کرتا ہے, کس طرف سے تکبر پیدا کرنا, بخل پیدا کرنا, ریا پیدا کرنا, لوگ کیا کہہ دیں گے, لوگ ایسے نہ کہہ دیں, لوگ ویسے نہ کہہ دیں. تو لوگوں کو اپنے دل سے نکالے, کبھی کوئی عمل لوگوں کے لیے نہ کرے, اور کبھی کوئی عمل چھوڑے بھی نہ لوگوں کے لیے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں مسجد میں جاتے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے. اب یہ صحیح نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مسجد میں نماز پڑھو, تو اب پڑھیں گے بے شک لوگ ہمیں نمازی کہیں یا نہ کہیں. کہ ذکر اذکار کئی لوگ نہیں کرتے لوگوں کے سامنے کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ بہت ہی ہمیں دکھا رہا ہے, تو نہیں, لوگوں کے وجہ سے نہ کرنا ہے نہ چھوڑنا. لوگوں کی کوئی امپورٹنس ہونی نہیں چاہیے. اگر میرا ایک معمول ہے ذکر اذکار کا اور میں بیٹھا کر رہا ہوں, تو میں یہ نہ سوچوں لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ یوم آخر پہ ایمان لے آتے, اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے, اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہوتا ہے, ایک خوبصورت انداز, کہ ایسے بھی سمجھاتے کہ یہ بات کیوں نہیں مانتے, ان کا کیا ہو جائے گا کہ یہ بات مان لیں گے, اور کیا کہ ایمان اللہ پہ آخرت پہ کفار کو مخاطب کر کے کہا, اور پھر جو ہم نے رزق دیا اس میں تو خرچ کر دیتے. تو یہ اشارہ کر دیا کہ جو تم خرچ کر رہے ہو تمہارا تھا ہی نہیں, کیوں اس میں یعنی کہ لوگوں کو شامل کرتے ہو, ان کی نیت شامل کرتے ہو, یا بخل کرتے ہو, خرچ ہی نہیں کرتے. جو مال ہے وہ اللہ کا ہے, تو اللہ کے لیے خرچ کرو, اور بخل بھی نہ کرو یعنی کہ خرچ کرو, اور اخلاص کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کس طرح کا عمل کر رہا ہے. اب یہاں یہ بات بھی کر دی جائے کہ کئی بار اس طرح کی آیات آتی ہیں کہ اللہ پر آخرت پہ ایمان لے آتے, تو انسان اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہے کہ میں تو مطلب کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتا ہوں, یہ مجھ سے لنک بھی نہیں آئے تو مبارک, اور انسان اس سے اثر نہیں لیتا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, میسج نہیں لیتا, اثر نہیں لیتا. حالانکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے. اب کہنا اور دل میں اندر ہونا فرق چیزیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں, یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اپنے بارے میں, یہ اصول ہے, اپنے بارے میں انسان بد گمان رہے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے, اصول ہے. دوسروں کے بارے ہمیشہ اچھا گمان رکھے کہ یہ زبان سے کہہ رہے اندر سے بھی ایسا. شیطان کیا کہتے ہیں, نہیں بد گمانی, نہیں یہ اوپر اوپر سے گہرا اندر سے کچھ نہیں ہے. نہیں دوسروں کے بارے ہمیشہ اچھا گمان کرنا, جیسے وہ ظاہر میں ویسی باطن میں ہوں گے. اپنے بارے ہمیشہ بدگمان رہنا کہ نہیں میں ظاہر میں کچھ اور ہوں باطن میں کچھ اور ہوں. میں زبان سے کہتا ہوں اللہ اور آخرت پہ ایمان, لیکن اندر سے میرے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں کوشچن مارک ڈال دینا چاہیے. تب ان آیات کا اثر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ, ایکچوئل ایمان لاؤ. اور قرآن پاک میں یہ انداز بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ, اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو باہر سے تو تم لے آئے ہو, اندر سے بھی ایمان لاؤ. تو اس لیے ساری آیتوں کو اپنے پہ منتخب کرنا چاہیے, اسے اس کو اپنے پہ اپلائی کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے مجھ سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ. جہاں ایمان والوں کا تذکرہ وہاں بھی مجھ سے مخاطب ہے, جب کافروں کا تذکرہ وہاں بھی مجھ سے مخاطب ہے, جب منافق کا تذکرہ وہاں بھی مجھ سے مخاطب ہے, اہل کتاب کا تذکرہ تو میں بھی اہل کتاب ہوں مجھ سے وہاں مخاطب ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مجھے میسجز دے رہے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تکو حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما, اللہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے, اور یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو ایک گناہ کو ایک ہی لکھتے ہیں, اور اس پہ بھی ڈیٹیل دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں لکھتے. یہ نیکی بھی کرے فوراً لکھ دی جاتی ہے, گناہ کی کرے فوراً نہیں لکھا جاتا بلکہ اس کو مہلت دی جاتی ہے. کچھ عرصہ فرشتے بھی نہیں لکھتے اس کے بک آف ڈیٹس میں, اس کے اعمال نامے میں نہیں لکھتے کہ ایک شاید توبہ کر لے, لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر لکھ دیا جاتا. اور پھر بھی جب وہ نیکیاں کرتا ہے تو کتنے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں, جب وہ بڑے گناہ سے بچتا ہے تو چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو وہاں طرح طرح سے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, اور جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول یہ ذکر کیا فوراً لکھی جاتی ہے اور اس کو کئی گنا بڑھا بھی دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے اجر دینے والا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اس پہ نظر رہے. کئی بار شیطان اس چیز کو بیوجل کر دیتا ہے کہ وہ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں کتنی بڑی سزا دیں گے, وہ نیگیٹو اسپیکٹ زیادہ دکھاتا ہے, حالانکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اس کی غضب پہ حاوی ہے اور وہ معاف کرتا ہے, طرح طرح سے معاف کرتا ہے, نیکی کو بڑھاتا ہے, لیکن دل اس ساری رحمت سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اصول ضوابط کی ذکر کرتے ہیں, جیسے اگلی آیات میں آئیں گے کہ اس دن سے بھی ڈرو کہ جس دن سخت عذاب دیا جائے گا. وكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تو یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے, اور پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے. اب یہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں, اس آیت مبارکہ میں ایسے انداز میں ذکر کیا کہ اس دن کا کیا حال ہوگا کہ جب کیا ہوگا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. اب اس کے دو علماء نے معنی کیے کہ وہ گواہ کون ہوں گے, ہر امت میں سے گواہ اس کے نبی ہوں گے, اور دوسرا یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے. کس چیز پہ؟ کہ امت کے لوگوں نے بات نہیں مانی, اس چیز کی گواہی دیں گے جنہوں نے نہیں مانی, اور یہ بھی گواہی دیں گے کہ ہر نبی نے پیغام پہنچا دیا. دونوں گواہی یعنی کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے دے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت کے لیے اور ہر نبی کے لیے یہ گواہی دیں گے کہ ایسا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے بات نہیں مانی حالانکہ انہیں بات پہنچا دی گئی تھی. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے, اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کاش انہیں زمین میں دھسا کر برابر کر دیا جائے, اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. تو یہ اس دن کی سختی اور اس دن کا ایک منظر ہے کہ جب حسد بھی انسان کرے گا, لیکن ایک تو ہے ایکچوئل جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں, ایک ہے حسد جو اندر تمہارے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوگی, وہ بھی سوچو کہ وہ کیسی ٹوٹ پھوٹ ہوگی, وہ کیسے حسد والا دن ہوگا جب تمہاری تمنائیں ہوں گی کیا کہ واپس ہمیں لٹا دیا جائے, اللہ ہم نیک عمل کریں گے. وہ ایک آپشن ہمیں سمجھ آ گئی, وہ ایک ہی آپشن تھی, اس کے ریزلٹس ہم نے دیکھ لیے. شیطان جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ جس کا ساتھی بنتا ہے کیسے اسے ٹریپ کرتا ہے, اسے یہی دکھاتا ہے کہ پہلی چیز کہ فخر تکبر سے اس کے اعمال ضائع کر دینا, دکھائے گا تم نیک ہو, تم لوگوں کی خدمت کرتے ہو, تمہارے اندر برائی کیا ہے, تم تو ماں کے ساتھ اچھے, باپ کے ساتھ اچھے, بیوی کے ساتھ اس لیے اچھے نہیں ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ اچھی نہیں, شوہر کے ساتھ اس لیے اچھے نہیں ہو کہ وہ اچھا نہیں, ہمسائے کے ساتھ اس لیے اچھے نہیں وہ اچھا نہیں, مختلف بہانے سجھاتا ہے. پھر اس کے بعد مال خرچ کرتے ہوئے اچھا بھلا وہ کبھی خرچ بھی کرنے لگے تو ذہن میں خیال ڈال دے گا کہ لوگوں کو بھی دکھا دو تھوڑا سا, اور وہ دل میں بات بیٹھ جاتی ہے, وہ عمل کر لیتا ہے. تو شیطان اس طرح سے مال ضائع کرتا ہے. اور ایک چیز وہ یہ کرتا ہے کہ آخرت کو ہلکا کر کے دکھاتا ہے, دیکھ لیں گے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے تو آج جو مرضی کرو اس دن دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ رحمت سے بخش ہی دیں گے, آج اگر وہ دے رہا ہے تو اس دن بھی دے دیں گے. اس طرح کے مختلف طریقوں سے وہ ٹریپ کرتا ہے, قرآن پاک جگہ جگہ ان کو کھولتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہی بات ذکر کی کہ اس دن ان ساری جو حقائق سامنے آ جائیں گے تو انسان پہ تمنائیں کرے گا واپس اللہ تعالیٰ بھیج دے, یا پھر یہ ہوگا کہ اگر نہیں بھیجنا ہو جو نہیں جا سکتے وہ سمجھ جائیں گے ہم نہیں جا سکتے واپس, تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ آج ہم سے کوئی حساب کتاب نہ ہو اور ہمیں مٹی میں ملا کے مٹی کر دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا. اے ایمان والا, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو سمجھ نہ لو, اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں, سوائے اس کے کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو, اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو, بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے. تو پیچھے چند آیات کے اندر حقوق العباد کا تذکرہ گزرا, پھر اس کے بعد موٹیویٹ کیا گیا مسلمانوں کو کہ وہ بعض بڑی روحانی بیماریاں ختم کر لیں, کفار کو موٹیویٹ کیا گیا کہ جن وجوہات سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے, ان کی نہیں مان رہے, ان کو نبی نہیں مان رہے, ان بیماریوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی کہ یہ شیطان ہے تمہیں بہکار ہے. اس سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا, کیونکہ مدنی صورت ہے تو اس میں احکام ملیں گے مختلف قسم کے, تو یہاں سے اس کا ایک تسلسل شروع ہو رہا ہے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ تذکرہ کی کہ نماز کے متعلق کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی نہیں پڑھنی تم نے. طلبا نے ایک لنک یہ بھی پیدا کیا کہ جو یعنی دو بڑے امراض ہیں انسان کے اندر, ایک یہ ہے کہ توحید نہیں ہوتی, دوسرا یہ ہے کہ جو روحانی بیماریاں ہیں وہ. تو دونوں کی طرف ایک طرح سے ہنٹ ہے ان آیات کے اندر. پہلی چیز یہ کہی کہ جب تمہاری عقل یعنی مکمل طور پہ صحیح نہ ہو, تم بات سمجھ نہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو, تو پھر ایسا نہ کرنا کہ نماز کی طرف جانا. اور دوسرا کہا کہ جب تم پاکی کی حالت میں نہ ہو تو پھر بھی نماز نہ پڑھنا. یہ دو باتیں دونوں کہاں لنک ہو رہی ہیں نماز سے, اور دونوں مختلف ڈائریکشن سے نماز کو لنک کر رہی ہیں. ایک ہے کہ سوچ سمجھ کے جب بولو تب نماز پڑھو, اور دوسرا جب پاک ہو تب نماز پڑھو. تو لنک ایسے کیا علماء نے کہ دو بڑی بیماریاں ہیں کہ ایک ہے توحید کی طرف آنا, تو یہ عقلی طور پہ انسان معروف ہو جاتا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہوتا بات کو, اس لیے توحید پہ نہیں آتا. تو اس طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہی چیز جہاں پہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب بات سمجھ نہیں رہے تو اس وقت نماز نہ پڑھنا. تو مطلب یہ نماز سینٹر ہے ساری ان چیزوں کا, جتنی نماز سٹرانگ ہوگی اتنی توحید سٹرانگ ہوگی. تو جو باطنی بیماری ہیں وہ فرشتوں سے دوری ہے, یعنی فرشتے معصوم ہوتے ہیں, باطنی بیماریاں انسان کے اندر وہ نفسانی خواہشات کو بھاگتی ہیں, اور وہ فرشتوں کی جو معصومیت اسے دور کر دیتی ہیں. یعنی کہ دو بڑی مخلوقات ہیں, ایک فرشتے ہیں ایک شیطان ہے, درمیان میں انسان. اب جب یہ محنت کرتا ہے فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو پاک مصفہ کر لیتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے, تزکیہ کر لیتا ہے, فرشتوں سے آگے سب کو جانتے ہوئے اللہ کی بغاوت کو اتر آتا ہے. تو ایک شیطانی راستہ ہے ایک فرشتوں کا راستہ ہے. تو اس طرف یعنی کہ جب انسان ناپاک ہوتا ہے تو فرشتوں کی صفات سے دور ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہا کہ پاکی حاصل کرو نماز کی طرف جاؤ. تو نماز جتنی سٹرانگ ہوگی اتنی یہ دونوں چیزیں انسان کی سٹرانگ ہوں گی, توحید بھی سٹرانگ ہوگی, اللہ سے تعلق بھی سٹرانگ ہوگا, اور دوسری طرف یہ انسان کے اندر وہ جو فرشتوں والی صفات ہے وہ اور صاف ہو کے اور اس کا تذکیہ ہو کے وہ نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ دو احکام کیا ہیں کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. تو یہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تب یہ آیت مبارکہ اتری تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو سورہ بقرہ میں ہے کہ شراب کے اندر فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں. تو یہ ایک آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے, اس کے نقصان بہت ہیں. اب یہ دوسری چیز تھی, دوسری آیت مبارکہ تھی کہ جب یہ کہا گیا کہ شراب اس جب تم نے پی ہو نشہ چڑھا ہو تو تم نے نماز کے قریب نہیں جانا کیونکہ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کیا ہے, لیکن پھر اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور تیسری آیت جو اتری تھی وہ پھر الٹیمیٹلی اتری تھی کہ اب حرام ہو گئی شراب, اب تم نے شراب نہیں پینی. تو یہاں سے وہ بات کیری ہوگی جو ہم پہلے بھی ذکر کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات منسوخ ہو گئی ہیں, تلاوت جا رہی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ایز اٹ از. ان میں سے ایک آیت مبارکہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اس لیے نازل ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک محفل کے اندر شراب پی اور پھر نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھنی شروع کی تو سورہ کافرون میں الفاظ کو چینج ہو گئے کہ لا عبدو, غالباً یہ تھے کہ لا عبدو ما تعبدون کی جگہ عبدو ما تعبدون منہ سے نکل گیا, لا نہیں پڑھ سکے, معنی آل ٹوگیدر بدل گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ یہ اتار دی کہ ایسا نہیں ہوگا آئندہ کہ اگر نشہ کی حالت میں ہوگی تو نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ وہ ہوش نہ آ جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے گو کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے. آل دو فقہا نے اس سے کچھ اور مسائل نکالے ہیں. دوسری چیز جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی کہ جب ناپاکی کی حالت میں ہو جب تک غسل نہ کرو تو نماز نہیں پڑھو. تو ایک چیز تو یہ کہ ناپاکی یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ جو جن حالات میں وضو کرنا ہوتا ہے یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب وضو نہیں بلکہ غسل کی ضرورت ہو, تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک غسل نہ کر لو تو تب تک تم نے نماز نہیں پڑھنی. لیکن ایکسپشن کیا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو, دو کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, سفر میں یا مریض ہو. اب ان میں ایکسپشن ہیں کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے اور تمہیں وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو تو تم آلٹرنیٹو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ تم مٹی کو استعمال کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہو. تو انشاءاللہ آخر میں تھوڑی اس کی ڈیٹیل کر لیتے ہیں, وہاں پہ اس کا تذکرہ آ جائے گا. کچھ آیتوں بار کال کر لیتے ہیں آگے. الم تو الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا, کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. تو اہل کتاب مدینہ منورہ کی میجر اپوزیشن تھی اور یہی وہ تھی جو کہ کانسٹیٹیوٹ کرتی منافقین کو بھی, کیونکہ یہیں سے منافقین پیدا ہو رہے تھے. کچھ تو کھل کے اہل کتاب تھے, کچھ منافقین کی شکل میں آ رہے تھے کہ اپیرنٹلی اسلام کو اظہار کر رہے تھے لیکن وہ تھے نہیں مسلمان. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایڈریس کرتے رہتے ہیں مدنی صورتوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا تورات کا کہ وہ سٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے, تو گمراہی کو لے رہے ہیں اور راستے سے بھٹک رہے ہیں. اب یہ اپلیکیبل جس طرح نبی کا ہر آیت مبارکہ کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہوتا ہے, تو اس میں یہی ذہن میں رکھے کہ اہل کتاب سمجھے میں اہل کتاب ہوں, اور اگر میں اس کتاب پہ عمل نہیں کر رہا, بس اس کو پڑھنے کے لیے تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے اور برکت کے لیے گھر میں پڑی ہے لیکن زندگی کسی ڈسیزن میں اس کی کوئی آیت شامل نہیں کرتا, کسی ڈسیزن میں کوئی حدیث پاک کو میں ایڈ نہیں کرتا, تو اٹ مین کہ میں یہی آیت مجھ پہ اپلائی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دینا چاہتے ہیں میں گمراہی لے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں میں خود اس سے ڈیویٹ ہو رہا ہوں, میں اس سے گائیڈنس نہیں لینا چاہتا. اور گائیڈنس لینے کے لیے پری ریکوزیٹس کا علم ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو کتاب دی گئی ہے مطلب یہی کہ ان کو علم ہے اس کتاب کا, وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو لوگ. واللہ عالم بعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اخوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے, مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میسج دے دیا کہ تم پریشان نہ ہوا کرو ان کی سازشوں سے جو یہ کر رہے ہیں کہ منافق کی صورت میں اندر سے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں یا یہودی بن کے کفار کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں انہیں, تو اس سے پریشان ہو, اللہ تمہاری مدد کے اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو وہ کافی ہے, اس کی مدد کافی, اللہ کو اپنے ساتھ ہے نہیں کچھ کرو. اب یہ آیت مبارکہ مختلف انداز سے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ مینشنڈ ہے کہ اللہ سے مدد دیا کرو. اب یہ انڈیویجل لائف میں ہمارے اوپر کیسے اپلیکیبل ہے, وہ اس طرح کہ انسان مختلف مسائل میں گھرا رہتا ہے, مختلف قسم کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، گھریلو آتی ہیں، انڈیویجل آتی ہیں، بچوں کی آتی ہیں، بیماری آتی ہے، مال کی کمی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کاروبار میں نقصان، کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہو نہیں رہی، کوئی ڈیل کر لی نقصان ہو گیا، کوئی دھوکہ دے کے چلا گیا، مال لے کے چلا گیا، کتنی قسم کی پریشانی انسان کو ہوتی ہیں. اب اس وقت اگر اللہ سے لنک کمزور ہو تو انسان ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا کہ کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے، اور یہ بہت جلدی آ جاتا ہے. دیکھیں جادو ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں، اس کا ڈینائل نہیں ہے، لیکن خود انسان سوچے، یہودی مشہور تھے جادو کرنے میں، ابھی بھی ہیں مشہور تھے جادو کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا، لیکن خود ان کی زندگی پڑھ کے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب سے بیماری آتی تھی وہ کتنا لنک کرتے تھے کسی جادو سے، جب کوئی ان پہ مالی مشکلات آتی وہ کتنا لنک کرتے تھے، جب کوئی کافروں پہ حملہ کرتے تھے وہ کتنا لنک کرتے تھے کہ کسی نے جادو کر دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا ہمارا اللہ تعالیٰ تعلق اسٹرانگ ہے، اور جو اعمال ہم کر رہے ہیں ان کی نورانیت اتنی ہے، اس کی روحانیت اتنی ہے کہ اتنا ایزی نہیں ہے کوئی جادو انسان پر اثر کر. اور یہ علماء نے بات مینشن کی ہے کہ یہ جو کہا گیا سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنا کا مسنون عمل ہے، پڑھنا چاہیے، اور کہا کہ دجال کے فتنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے انسان کو، تو اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ ایک تو اس کے معنی اس سے میسج لے کہ دجال کے فتنے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، نمبر ون. دوسری چیز یہ ہے کہ اس جب پڑھتا ہے تو ایسے اس کے اثرات ہیں، تاثیرات ہیں کہ وہ انسان کی حفاظت کرتی ہیں دجال کے فتنے سے، وہ جو مرضی فتنے پھیلاتا رہے انسان کی پروٹیکشن، اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. تو ان اعمال کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ کئی بار لوگ یہ بھی مشورہ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے، تو یہ معمولات تو چل رہے ہیں ہمارے کہ تسبیح کر رہے ہیں، استغفار کی، دودھ پاک کی، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، مراقبہ چل رہا ہے، اور کوئی عمل بتا دیں کہ جس سے اثرات سے بچ. تو ذہن میں رکھے جو اس کی باقاعدگی کر رہے ہیں نا، وہ بہت اللہ کے پروٹیکشن میں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے لنک اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا، اور ہوتا ہے جب وہ لنک اسٹرانگ ہے تو اللہ کی پروٹیکشن میں ہے وہ. کیونکہ اگر وہ کر رہے باقاعدگی، اس کی نظریں جھکتی ہیں، اس کے اندر سے تکبر ختم ہو رہا ہے، وہ ایک ایفرٹ میں ہے اللہ تک پہنچنے کی، وہ ایفرٹ میں ہے کہ روحانی بیماریاں جو مینشن ہوئی ختم ہو جائیں. تو یہ اللہ کو یہی اتنا پسند ہے، اللہ کی اس پہ خصوصی رحمت اور توجہ ہوتی ہے، تو یہ دوسروں کے اثرات، لوگوں کے اثرات اس تک پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ اس تک پہنچنے دیں، یہ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا گیا. ہاں پھر مسنون اعمال موجود ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ لے، اس کا اپنے پہ دم کر لے، بچوں پہ کر لے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لے، اور اس کے علاوہ یہ جو سورہ اخلاص ہے اور آخری دو سورتیں ہیں قرآن پاک کی، ان کو پڑھ کے ان کا دم کر لے، تو انف ہوتا ہے. کئی لوگ وہ اور کیا آیت کریمہ کا ورد اور اس کا لاکھ بار سوا لاکھ بار، دیکھیں مشورے سے کرنا چاہیے، کئی بار اس کے ساتھ نیگیٹو بھی آ جاتے ہیں، اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس طرح کے اعمال خود کتابوں میں پڑھ کے یا کسی اور کے مشورے سے کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ بیسک افیکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہے، ہر ایک پاس ٹائم لمیٹڈ ہے. تو اسی لیے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ عمل کرنا کیا پریفرنس اوپر کرنا ہے. اب میرے پاس ایک گھنٹہ ہے جو میں دے سکتا ہوں میکسیمم، یا آدھا گھنٹہ میکسیمم ہے جو دے سکتا ہوں ان اعمال کو، باقی گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، ان کی ذمہ داری ہیں، آفس کی ہیں، دوسری ذمہ داری ہیں، تو اب اس کو آکوپائی کر لیتے ہیں یہ اعمال، اور وہ چھوٹ جاتے ہیں جو اس کے اخلاص پیدا کریں گے، جو اس کے اندر سے ریا نکالیں گے، جو اس کے اندر تکبر نکالیں گے. اب اس نے خود یہ جب ڈیسیزن لے لیا تو اب وہ مطلب یہ کہ ٹریک سے اتر گیا، اب ان تکبر کی وجہ سے، اس اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، اس ریا کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس سے ہٹ جائے گی. یہ پورا پروسیس سمجھنا چاہیے کہ اسی لیے بڑوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ بالکل ایسے ہی ڈاکٹر سے پوچھ کے میڈیسن لے، اور اگر جب سیلف میڈیکیشن کرے گا تو کئی بار غلطی کرتا ہے اور اپوزٹ ریزلٹس آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ پوچھ کے اعمال کیا کرے. تو یہ بات امپورٹنٹ ہے جہاں پہ مینشن کرنی ضروری ہے کہ انڈیویجل مسائل میں کبھی اتنی جلدی نہ متاثر ہوا کرے فلاں نے کچھ کر دیا اور یہ ہو گیا، یہ سمجھا کرے میرے گناہ کہاں ہیں، پہلا ریئیکشن ہونا چاہیے، میں نے کیا غلطی کی، آج میری فجر تو نہیں قضا ہو گئی، آج میری تکبیر اولا تو نہیں فوت ہو گئی، آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، آج میں نے کئی بچوں کے حق میں تو کمی نہیں کر دی، بیوی کے حق میں تو نہیں کمی کر دی، یہ پہلے سوچا کرے، ہمسائے کے حق میں تو نہیں کمی کر دی، یہ سوچا کرے، یہی اسے کچھ مل جائے گا، اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگے، دو دفعہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، میری پے کا ایشو ہے، میری جاب کا ایشو ہے، میرے بزنس کا ایشو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کو دیکھے. ہاں جب کوئی بڑا کہہ دے کہ نہیں اب تم آلٹرنیٹو بھی دیکھو کہ کہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، تب اس طرف جائے، خود کبھی نہ یہ ڈسیزن لے. لیکن بڑوں کا تعلق اتنا امپورٹنٹ ہے. اب معاشرے میں بڑوں سے تعلق رکھنا تو ختم ہو گیا. اب یہ ساری جو لسٹ آج ذکر ہو رہی ہے نا مسائل کے, روحانی مسائل, تکبر, ریا, بخل, اور پھر اس طرح کے مسائل کے جی کسی نے کچھ کر دی, سارے کی روٹ کو اگر کہا جائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ بڑوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور اس کا لاجک یا اس کی عذر یہ پیش کیا جاتا ہے بڑے مل نہیں رہے, کوئی ایسا ملا ہی نہیں جس سے تعلق رکھے, تو اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ نے ڈھونڈنا نہیں. انسان ڈھونڈتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کسی سے ملا دیتے ہیں, سمپل ہے, اس نے ایفرٹ نہیں کی اور ایک عذر بنا دیا. اور قومی مسائل میں اس کے لیے اس میں یہ تذکرہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حفاظت. تو جب قومی مسائل آتے ہیں, قوم گھر جاتی ہے مسائل میں, تو تب بھی وہ ان چیزوں پہ دیکھے کہ ہم کہاں کمی کر رہے ہیں, اللہ کی حفاظت ہم سے تو نہیں ہٹ گئی. قرآن پاک میں تذکرہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے ایک اور پہلا رکوع اور دوسرا رکوع دیکھے, اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا بنی اسرائیل کا کہ انہوں نے جب اللہ کی بغاوت کی, اللہ کی نہیں مانی, اللہ تعالیٰ نے ان پہ دوسری قومیں مسلط کر دی. اور تذکرہ پڑھے, ان آیات کو پڑھے, کلمہ پڑھ لے, اس کی تفسیر پڑھ لے, ان قوموں نے کیا کیا جو ظالم قومیں ان پہ مسلط ہوئی, ان کے گھروں میں گھسے, ان کے مسجدوں میں گھسے, ان کے عبادت گاہوں میں گھس کے تباہ برباد کر دی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے کہ اس لیے میں نے کیا, دو قوم مسلط کر دی کیونکہ انہوں نے میری بغاوت کی, اور جب انہوں نے توبہ کی تو میں نے اس قوم کو ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر مجھے بغاوت کریں گے, میں پھر ایسے کروں گا. اب یہ رولز اور ریگولیشن قرآن پاک میں مینشن ہے. آج اگر مسلم امہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے پہ دوسری قومیں مسلط ہو گئی اور تباہ برباد ہمیں کر رہی ہیں, تو اس کی وجہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. میں اللہ سب کا لنک اسٹرانگ کروں, یہی صحابہ نے کیا. ہم ان کی واقعات پڑھتے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں, ان کے واقعات مینشن کرتے ہیں, لیکن وہ کیا 23 سال میں انقلاب برپا ہو گیا, وہ کیا پہلی سنچری کے انقلاب برپا ہو گیا کہ ایک پسی ہوئی قوم, ایک دنیاوی طور پہ مٹی ہوئی قوم پوری دنیا پہ غالب آ گئی اور اخلاقیات پھیلانی شروع ہو گئی اور حکومت بھی ان کو مل گئی اور ہر طرح سے مل گئی. اس میں کوئی اسباب اور وسائل نہیں تھے, بلکہ وہ ایک کوئی غیبی مدد تھی ان کے ساتھ جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی. وہی غیبی مدد کا آج بھی وعدہ ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے ان رول اینڈ ریگولیشن کو سمجھے. تو اللہ کی مدد دیکھنی ہوتی ہے. اللہ کی مدد نہ ہو تو کیا انسان خود پلاننگ کر لے گا ان دشمنوں کے خلاف, کتنوں سے لڑے گا, کس کس سے لڑے گا, اپنے نفس کا دشمن بندہ. اللہ تعالیٰ سے تعلق خراب ہو تو بیوی دشمن بن جاتی ہے, اس سے کون لڑے, بچے دشمن ہو جائے ان سے کون لڑے گا, باہر کی بات تو چھوڑے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا درد پکڑے. کئی لوگ یہ بھی مسئلہ لے کے آتے ہیں, بات کے بچے مانتے ہیں, وہ دشمن بن گئے ہیں, بیوی بھی دشمن بن گئی, گھر سے نکال دیا. اب ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑے. اللہ سے تعلق جوڑتا ہے انسان, کبھی نے کبھی ازمایا نہیں, پھر دیکھے کیسے حالات سنورتے, کیسے خود بخود ایکسٹریم لائن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس تعلق کا تذکرہ کرتے ہیں سات وار کے کیٹیگوری کے لیے, اور یہ جگہ جگہ ہم پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اللہ کا تعلق کافی ہے, اللہ ہی رکھوالا ہے, اللہ ہی مددگار ہے. تو اس چیز کو زندگی میں اپلائی کرے, اس آیت مبارک کو سوچے میں اپلائی کرتا ہوں یا نہیں کرتا, میں کتنی اللہ سے مدد مانگتا ہوں, اس کی مدد میں مجھے کتنا بھروسہ ہے, میں ہر شخص سے مدد چاہتا ہوں اور اس کی مدد پر بھروسہ کرتا ہوں, نہیں کرتا تو میں اللہ کی مدد پہ نہیں کرتا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين غير مسمعين وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمعین اور رائنا, حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا وعطانا اور اسمع وانظرنا انظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا, لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے, اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتا. تو یہ انسانی ایک اور خصلت اگزامپل دی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی, کہ ان کے اندر ایک بیماری تھی کہ ایک تو ماننا نہیں, دوسرا ماننا نہ ماننا تو ایک چیز, پھر آگے بڑھتے تھے گستاخی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر آتے تھے اور مختلف انداز سے گستاخی کرتے تھے, اور اس طرح سے کرتے تھے کہ دھوکہ دینا, کہ الفاظ ایک استعمال کرنے جس کے ڈیول میننگ ہو, دوسرے کو کچھ سمجھ میں آئے اندر کچھ اور میننگ ہو. اللہ تعالیٰ نے اگزامپل یہاں دی کہ وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا, کہ ہم نے سنا لیکن مانی نہیں, اور پھر کہتے وسمع غیر مطمئن, اس طرح کے وہ ہوتے. اب ڈیول میننگ یہ تھے کہ بظاہر یہ تھا کہ آپ کو کسی کی بات سننا نہ پڑے, لیکن دوسرے جو چھپا ہوں مانے تھے کہ اللہ کے آپ بہرے ہوتے اس طرح کے. وہ رائے نہ کہ ہم یعنی ہم آپ ہماری رعایت کریں, لیکن دل میں کیا معنی ہوتے تھے رائے نہ کہ آپ ہمارے چرواہے ہیں. اب اس طرح کے گستاخانہ اندر الفاظ دل میں رکھتے تھے لیکن زبان سے ایسے میٹھے بنتے تھے کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی, کیوں یہ بھی ان کے دل میں تھا کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ہماری اس بات کو کیوں نہیں جان لیتے کہ ہم کتنا انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول دی کہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور اگر یہ صحیح طور پر الفاظ کہتے اور سمینا وآطانا کہتے کہ ہم نے سنا ہم نے مانی اور وسنا کے آپ ہماری سن لیں منظور نہ اور ہماری طرف نظر کریں, اس طرح کے الفاظ یوز کرتے تو یہ بہتر تھا اور زیادہ صحیح تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے ان پہ اور ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں. تو یہ ان آیات کے اندر بھی بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں کہ انسان جب ضد پہ اڑتا ہے نا تو بس لاجک دیتا ہے, لاجک دیتا ہے اور بظاہر بڑا اچھا بنتا ہے کہ میں سے اچھا کوئی نہیں, اندر اس کے ایک بیماری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتی ہے. انسان کو وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اچھا ہوں, میرے اندر کیا خرابی ہے, میں تو ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتا ہوں, ڈیلنگ اچھی طرح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن اندر ڈیول پرسنالٹی وہ بظاہر ظاہر ہو جاتی ہے جگہ جگہ پہ, مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں. جب دوسرا برا شخص سامنے آتا ہے, ہمسایہ اچھا نہیں تو اس کے ساتھ برا بن جاتا ہے, تو وہاں اس کے اندر کی پتا چل جاتی ہے بیماری کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. بیوی اگر اچھی نہیں ہے پسند نہیں ہے وہاں پتا چل جاتا ہے اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. پھر اسی طرح مال اگر لوگ تعریف نہ کریں, اگر اس کے حلیے کی تعریف نہ کریں تو وہاں پہ اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو وہاں پہ اس کے خلاف کا پتا چل جائے تو پتا چل جاتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا اللہ کی لعنت ہوئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. تو یہ ہوتا ہے کہ انیشیٹو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو راستہ دکھاتے ہیں, ہر ایک بار آپشن ہوتا ہے. کیونکہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہے کہ کوئی دین میں آگے بڑھ جاتا ہے کوئی نہیں بڑھ پاتا, تو اللہ تعالیٰ کیا فیور کرتے ہیں اس شخص جو اس دین میں آگے بڑھ جاتے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں, ہر ایک بار آپشن ہوتی ہے, ہر شخص کے پاس آپشن ہے, ہر شخص ایکویلنٹ ہے. ہاں اس میں فرق ہوگا کسی کے پاس سیول پر حالات ہیں کسی کے پاس نہیں ہے. کئی علماء کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, کئی مشائخ کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, وہ شروع سے نیکی تقویٰ دیکھ رہے ہیں, ہاں ان کے حالات فرق ہیں. ایک اس گھرانے میں نہیں پیدا ہوا, برے ماحول کے اندر پیدا ہوا, اس کے حالات فرق ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے, ان کے حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن اس نیک گھرانے سے زیادہ ہے بنسبت اس شخص کی جو دوسرا ہے, اور اس کی کم ایفرٹ بھی اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کہ نیک گھرانے میں. تو اللہ تعالیٰ کے پیمانے فرق ہے, ہمیں وہ جانچنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہے اویلیبل ہر ایک کے پاس آپشن, ہر ایک بھائی آپشن ہے. قرآن کو کھولے, اس میں غور و فکر کرے, سوچے, تدبر کرے. آیتیں آنے والی ہیں آگے کہ تدبر کرو, غور و فکر کرو, کون روکتا ہے اس چیز, کون سی فورس ہے جو نہیں کرنے یعنی اسے مجبور کرے کہ ایسا نہ کرو. ہر شخص کے پاس آپشن اویلیبل ہے لیکن وہ خود نہیں کرتا. اب یہاں پہ فرق ہو جاتا ہے, کچھ ان آپشنز کو ویل کر لیتے ہیں, کچھ ان آپشنز کو ویل نہیں کرتے. جو ان آپشنز کو ویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلے راستے کھول دیتے ہیں. ہر ایک سے پہلے پرفیکشن کی امید بھی نہیں ہے, نہ توقع ہے. یہ نہیں کہ کوئی شخص آج کلمہ پڑھے اس سے کہیں کہ تم صحابہ والا ایمان آج بناؤ, کوئی نہیں یہ کہتا. یہ گریجول پروسیس ہوتا ہے, اللہ کو پتا وہ کس سٹیپ پہ اور کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی پروسیس میں جس پوائنٹ پہ اس کو بھی جانتے ہو, جتنی وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. اسی لیے اللہ جگہ جگہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے ان کی ایفرٹ قبول کر لی. ہو سکتا ہے وہ ریزلٹ میں کچھ بھی نہ ہو, وہ روز توبہ کرتے ہیں, روز سوچتے ہو آج گناہ نہیں کروں گا, لیکن پھر گناہ کرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں. وہ اسٹرگل سے گزر رہے ہیں, اللہ کو ان کی اسٹرگل پسند ہے. وہ حدیث پاک کی طرف دیکھیں کہ جس میں کہا کہ 100 بندوں کو قاتل چل پڑا بس اس طرف بستی کی طرف توبہ کی نیت سے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں, وہیں فوت ہو گئے. اب وہ ریزلٹ میں اس کو اپیرنٹلی دیکھنے والا کوئی نہیں کر سکتا یہ اللہ کا ولی ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ اللہ کے اولیاء میں شامل تھا, جنت میں اس کو داخل کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس کی نیت تھی, اس کی ایفرٹ کی اس کی نیت تھی اور ایفرٹ کرنا شروع کر دی تھی, یہ اللہ کو پسند ہے. اس کی کوئی مایوس نہ ہو کہ میں تو گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, میں تو گناہ نہیں چھوڑ سکتا, میں تو بہت ایفرٹ کر چکا ہوں, میں کچھ نہیں کبھی نہیں کامیاب ہوا. میں تو جو یہاں پہ پیرامیٹر سیٹ کیے جا رہے ہیں قرآن کے اندر کہ ایسے بن جاؤ ایسے بن جاؤ, میں تو اسے بہت دور ہوں, میں مایوسی کا شکار ہو جاؤں, نہیں, یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے. یہ اصول یاد رکھیں کہ جب انسان ایفرٹ شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے راستے کھولتے ہیں, اگلا سٹیپ کھلتا ہے, اگلا سٹیپ کھلتا ہے, اگلا سٹیپ, گریجولی اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں, خود آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر وہ پہلے سٹیپ پہ نو کر دے کہ نہیں میں آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا, میں آپشن اویل ہی نہیں کرنا چاہتا, کیوں نہیں کرنا چاہتا, لوگ برا کہیں گے, لوگ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دور کر دیتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میں نے لعنت ان پہ کر دی ہے تو یہ بھی ایسا نہیں ہوتا پہلے دن سے لعنت نہیں, ان کے اپنے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. اور لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے, پھر وہ ان کا نفس ان پہ حاوی ہوتا ہے, پھر لوگوں کی اسٹیٹس ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, پھر مال ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, ان کے لیے یہ لوگوں کے حقوق کوئی ویلو نہیں رکھتے, ان کے لیے بیوی کا حسن ہی سب کچھ ہے, اس کے اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہے, ان کے لیے بس لوگوں کی واہ واہ سب کچھ ہے اور کوئی چیز میٹر نہیں کرتی, ان کے لیے مال سب کچھ ہے اور کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. تو یہ جو اسٹیٹ انسان کو ملتی ہے یہ اس کی نافرمانی اور اس کی مستقل نو کی وجہ سے ملتی ہے, کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف آؤ, وہ کہتے ہیں نہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر گریجولی وہ راستے بند کر دیتے ہیں, جس کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے, تالے پڑے ہوئے. تو میسج کیا ہے؟ وہ یہ کہ کوئی شخص کبھی مایوس نہ ہو, ہر شخص سمجھے قرآن مجھ سے ڈرتا ہے, میں جو بھی ہوں, میں آج پہلا دن میں کافر ہوں اس سے بھی ڈرتا ہے, میں منافق سمجھتا ہوں اپنے آپ کو یا نفاق کرتا رہا ہوں, جو نشانیاں نفاق کی مجھے موجود ہے مجھ سے بھی ڈرتا ہے, میں آج ارادہ کر لیا ہے توبہ کر لیا ہے مجھ سے بھی ڈرتا ہے, میں عالم بن گیا ہوں مجھ سے بھی ڈرتا ہے, میں فقیر بن گیا ہوں, میں جس اسٹیٹ پہ بھی ہوں مجھ سے قرآن ایڈریس کر رہا ہے, مجھے امپروو ہونے کی دعوت دے رہا ہے اور واپس نہ جانے کی طرف متنبہ کر رہا ہے, قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہے کہ جس دن اخلاص دیکھا جائے گا, اخلاص دیکھا جائے گا. بہت سارے لوگ ایون مطلب کہ جس طرح ذکر کر دیا کہ بڑے بڑے دین کا کام کرنے والے, بڑے بڑے صدقے خیرات کرنے والے, ان کو اللہ تعالیٰ شہید اللہ کے راستے میں ہونے والے, ان کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں کھڑا کر دیں گے کہ ریاکار تھے, ان کی کوئی ایفٹ ایکسپٹ نہیں کی جائے گی, تو اس دن سے اللہ تعالیٰ متنبہ کرتے ہیں. تو اس لیے آج میں مایوس بھی نہ ہو, آج میں بے فکر بھی نہ ہو کہ نہیں میرے سب چیزیں حاصل ہو گئی, میں تو عالم ہوں, مجھے پتا ہے قرآن کا, مجھے اس میں ساری ڈیٹیل کا پتا ہے, میں عمل بھی کرتا ہوں. نہیں, کبھی انسان ریلیکس نہ ہو, امپروو کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. وہ جب بھی اسی لیے صحابہ کو اسٹینڈرڈ بنائے, دیکھیں جب ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھے, ورنہ تو لو اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے انسان مطمئن ہو جاتا کہ مجھے تو وہ اچیو ہو گیا. نہیں, ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ مایوس ہو جائیں گے, وہ تو کبھی اچیو ہی نہیں ہو سکتا. وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی مطمئن نہ ہو کہ میں کافی ہو گیا, انف میں نے اچیو کر لیا. نہیں, کنٹینیوس ایفرٹ کرتا رہے اور مایوس بھی نہ ہو کہ اللہ کے ہاں ایفرٹ امپورٹنٹ رکھتی ہے, یہ نہیں کہ رزلٹ کیا ہے. ایک شخص پوری ایفرٹ کرے تو فجر اٹھنے کی نہیں آگ ہوئی تو اس سے کوئی گناہ نہیں, لیکن اگر ایفرٹ ہی نہ کرے, اس رات بھی کو سوچے کہ الارم 9 بجے کا لگا کے سوئے کہ اس کی نیت ہے کہ میں نے اٹھنا ہی نہیں, اور ایک ہے وہ شخص کہ کنٹینیوس الارم لگا رہے, لوگوں کو کہہ رہے کہ مجھے اٹھا دینا, یہ کر دینا, اس کی پوری ایک نیت, پورے ارادہ. ایسے ایسے لوگ ہیں جو فجر پڑھنے کے لیے کیا کیا ایفرٹ کرتے ہیں, یعنی جو مجھ سے ہو سکتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو رات کو پانی زیادہ پیتے ہیں کہ میری اسی وجہ سے آنکھ کھل جائے کہ واش روم جانا پڑے. ایسے بھی لوگ ہیں جو لائٹ آف نہیں کرتے کہ جب لائٹ آف ہوتی ہے تو میری نیند گہری ہو جاتی. ایسے بھی لوگ ہیں جو بستر پہ نہیں سوتے, نیچے سوتے ہیں کہ میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, نیچے سونے سے شاید میری فجر میں آنکھ کھل جائے. وہ ہر ایفرٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں, الارم لگانا, ہر چیز کرنے کو وہ تیار ہے. یہ وہ ایفرٹ ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. پھر اگر اس کی آنکھ نہیں کھلے گی تو اللہ کے ہاں وہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے نہیں. لیکن ایک شخص ہے جس کی کوئی نیت ہی نہیں, کوئی ارادہ ہی نہیں, اور پھر وہ کہے کہ میری تو آنکھ نہیں کھلی, شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب اٹھو تو تم پڑھ لو فجر, تو جسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایفرٹ کو بھی دیکھیں گے اس نے ایفرٹ کیا کیا. تو آج کی آیات میں تیمم کا تذکرہ تھا, تو اس کے متعلق مختصر طور پر چند مسائل ذکر کر دیتے ہیں. تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور پورے چہرے پر مل لیں, پھر دوسری مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں بازوؤں پر کوہنی سمیت ملے. اگر ناخن کے برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ گئی تو تیمم نہ ہوگا, اور انگوٹھی وغیرہ اتار دے تاکہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے اور انگلیوں میں خلال کر لے. تو بہت سمپل طریقہ ہے, شریعت جو کہتے ہیں آسان ہے اس سے یہی مراد ہوتی ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ انسان اپنے نفس پہ عمل کرے اور کہے کہ دین آسان ہے کہ جو مرضی کر لو. نہیں, رولز اینڈ ریگولیشن ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی رکھی ہے کہ پانی نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, ایسا کرو پانی سے جو عام چیز ہے یعنی کہ مٹی اس کو یوز کر لو, وہ ہر جگہ اویلیبل ہے. تو اس میں یہ طریقہ کہ پاک مٹی, اس میں یعنی بظاہر گندگی نہ ہو, اور ضروری بھی نہیں مٹی ہو, مٹی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہو, اینٹ پتھر وغیرہ, بے شک وہ دھلا ہوا ہو, چمک رہا ہو, بے شک بارش ابھی ہو, بالکل صاف ستھرا ہو, اسٹل اس مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز یا مٹی کو لے سکتا ہے اور اس پہ پھر دونوں ہاتھ اپنے مارے, یعنی کہ جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں اس پہ رکھے اور پھر اس کو اپنے چہرے پہ مل لے اور چہرے پہ اس طرح ملے کہ پورا چہرہ اس کا کور ہو, کہ یعنی کہ دونوں کانوں کے درمیان, تو کان ایک طرف کان لمٹ ہے اور دوسری طرف لمٹ ہوتا ہے بال جہاں پہ انسان کے عموماً ہوتے ہیں, یعنی کئیوں کے بال جھڑ بھی جاتے ہیں, تو جہاں عموماً بال ہوتے ہیں یا اس کے تھے وہاں تک اس کے چہرے کی اپر لمٹ ہے اور نچلی لمٹ تھوڑیوں کے نیچے تک ہے. تو یہ چہرے کی پوری باؤنڈریز ہیں. تو اس پورے چہرے کو, اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کروز کو خیال کر لے, جیسے ناک کی جو نتھنے ہوتے ہیں اس پہ کئی بار ہاتھ نہیں جاتا تو ان پہ خاص طور پہ ہاتھ ڈالے یعنی کہ لگائے, اور دوسری چیز یہ کہ اپنی آنکھوں کے جو کروز ہوتے ہیں جو ڈپس ہیں ان پہ کئی بار ہاتھ صحیح طور پہ نہیں پہنچتا, تو ادھر بھی احتیاط سے ہاتھ پہنچا دے, اور پھر اسی طرح دوبارہ ہاتھ مارے, یعنی پہلے ایک بار ہاتھ مار کے بے شک کچھ نہیں ہاتھ پہ لگا, کیونکہ کئی بار انسان گھر میں آتا ہے مٹی تو لگی نہیں, لگنا کچھ ضروری نہیں ہے, بس ہاتھ مارنا ہے, اور اگر زیادہ لگ جائے تو اس کو جھاڑ بھی لینا چاہیے. جھاڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو سائیڈ ویز آپس میں مارے, یعنی یہ ملے نہیں, یعنی کہ جتنا دھوتے ہوئے ہاتھ ملتے ویسے نہیں, بلکہ سائیڈ ویز ان کو ہلکا سا مار دے تاکہ ایکسٹرا مٹی جھڑ جائے اور پھر اس کو چہرے میں مل لے. پھر دوسری بار ہاتھ مارے اور پھر کوہنیوں کو, بازوؤں کو کوہنی سمیت اس پہ ہاتھ پھیر لے, اور کوئی جگہ خالی نہ رہے. تو اگر عورتوں نے چوڑیاں پہنی ہیں تو اس کو اتار لے, انگوٹھی پہنی ہے اس کو اتار لے, اور پورے جگہ پہ ہاتھ جانا چاہیے. اگلی چیز یہ کہ تیمم کرتے وقت اپنے دل میں بس اتنا ارادہ کر لے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں تو تیمم ہو جائے گا, اور یہ ارادہ کرنا کہ میں وضو کا تیمم کرتا ہوں یا غسل کا یہ ضروری نہیں ہے. تو بس یہ نیت کر لے کہ ایک نیت ہو سکتی ہے پاکی چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک وضو کے لیے, غسل کے لیے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر کس کے لیے تیمم صحیح ہے اس میں مختصر چند باتیں پتا ہونی چاہیے, کہ ایک ہے علم نہ ہونے یا دور ہونے کی وجہ سے پانی پہ قدرت نہ ہونا. تو دو چیزیں ہیں کہ پانی ایک مائل کے اندر نہیں ہے, ایک میل کے اندر نہیں ہے پانی, یعنی کہ اندازے سے obviously وہ یہ نہیں کہ ناپے گا, اندازن ایک میل جتنا اس کا آئیڈیا ہے کہ ایک میل اتنا ہوتا ہے, اس کا خیال ہے کہ اس میں پانی اویلیبل نہیں ہے. خیال کافی ہے, یعنی خیال سے مراد ہے کہ غالب گمان, یہ نہیں کہ 50-50 نہیں, یعنی زیادہ چانس اس کے خیال میں یہ پانی اویلیبل نہیں ہوگا, یا اگر اویلیبل ہے تو میں اس کو نہیں پا سکتا. کیوں نہیں پا سکتا؟ ہو سکتا کوئی جانور ہو سکتا ہے میں اس کی تلاش میں جاؤں, پیچھے کوئی نقصان ہو جائے, کہ بیوی بچے ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے, کہ ویرانہ ہے. تو اس اندیشے سے یا پانی ہے کنویں کے اندر ہے اور کنویں کے اندر میں کیسے نکالوں, کوئی چیز اویلیبل نہیں, تو اگر اس کے خیال میں کہ ایسی کوئی سچویشن ہے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے. اور اگر بعد میں اسے پتا چلا کہ نہیں پانی تھا, لیٹ سپوز یہاں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور آگے چند قدم چلا یا چند ڈسٹینس طے کیا اور پھر اسے پتا چلا یہاں تو پانی تھا نہیں, وہ اس کی نماز ہو گئی, کیونکہ اس وقت اس کا علم جو تھا اس پہ ہی شریعت کا حکم ہوگا. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ مرض کی وجہ سے پانی نہ استعمال کرنا. تو اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا ٹھیک ہونے میں دیر لگے گی, تب بھی تیمم کرنا درست ہے. لیکن اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہو اور گرم پانی نقصان نہ کرتا ہو تو گرم پانی سے غسل کرنا واجب ہے, البتہ اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کرنا درست ہے. تو سردی ہے, پانی ٹھنڈا ہے, اسے درد ہے, نقصان پہنچے گا, صحت خراب ہو جائے گی, یا یہ کہ میں بیمار ہوں اور میں ٹھیک نہیں ہوں گا, تو تب اس تیمم کر سکتا ہے. اب اس میں کس کی رائے چلے گی؟ اس میں دو ہیں, ڈاکٹر اویلیبل ہے اور وہ نیک ہے, اسے امپورٹنس کا پتہ ہے کہ نماز وغیرہ کی کیا امپورٹنس ہے, تو ایک تو اس کی رائے. لیکن کئی بار انسان کا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے کہ میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اب وہ اخلاص نہیں ہو سکے کرے گا تو یہ بھی بالکل یعنی کہ شریعت کی نظر میں اس کی اہمیت ہے. ڈاکٹر کی رائے مست نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن اس میں اخلاص نیت ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر کہیں برف باری ہو رہی ہو اور اتنی سردی پڑتی ہو کہ نہانے سے مر جانے, بیمار ہو جانے کا خوف ہو, اور غذائی لحاظ وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ نہانے کے بعد اس میں خود کو گرم کر لے, تو ایسی مجبوری کے وقت بھی تیمم کر سکتا ہے. اگر کسی کے آدھے سے زیادہ اس بدن پر زخم ہو یا چیچک ہو تو نہانا واجب نہیں بلکہ تیمم کر لے. اسی طرح غسل سے نقصان کا اندیشہ اور وضو سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو غسل کے لیے تیمم کرے، پھر اگر غسل کے تیمم کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے لیے تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرے، اگر غسل کے تیمم سے پہلے وضو توڑنے والی کی بات پائی گئی اور پھر غسل کا تیمم کیا ہو تو یہی تیمم غسل و وضو دونوں کے لیے کافی ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ غسل یعنی نہانے سے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے لیکن وضو سے نہیں ہے۔ اب ضرورت غسل کی پڑی، یعنی کہ وہ چیزیں جو غسل کا باعث بنتی ہیں وہ ان میں سے کوئی پائی گئی تو اب تیمم کر لے کیوں غسل نقصان کا باعث ہے، لیکن اگر وہ غسل ٹوٹ گیا یعنی کہ وہ واش روم جانا پڑ گیا تو اب وضو ٹوٹا ہے، غسل قائم ہے، یہ غسل کی ضرورت نہیں ہے تو اب وضو کرے گا کیوں وضو سے نقصان نہیں پہنچتا۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن ہے، کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ ایسے کہ مزید پانی نہیں مل سکتا، راستے میں پیاس مارے تکلیف یا ہلاکت خوف ہو تو وضو نہ کرے تیمم کر لینا درست ہے۔ اگر پانی قریب ہے لیکن سانپ وغیرہ کوئی جانور یا دشمن پانی کے پاس ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں مل سکتا تو تیمم درست ہے، اور ڈر ہے کہ اگر ریل سے اترے گا تو ریل چل پڑے گی اور ریل میں پانی موجود نہیں تب بھی تیمم درست ہے۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ نماز کے فوت ہو جس کو کوئی بدل نہ ہو تو اس کو بھی تیمم درست ہے، کہ مقتدی کو اندیشہ ہو کہ وضو کرنے میں عید کی نماز فوت ہو جائے گی تو تیمم کرنا جائز ہے، کہ وضو کر کے گیا لیکن وضو ٹوٹ گیا اب پانی نہیں اویلیبل، وہ تو عید کی نماز کھڑی ہوگی، اسے ہے کہ میں وضو کرنے گیا تو نماز نکل جائے گی تو پھر وہ تو وہیں تیمم کر لے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر اسے ہے کہ نہیں یہ نماز نہیں کوئی اور جگہ کی ساتھ والے محلے کی نماز مل جائے گی کیونکہ وہ لیٹ ہوتی ہے، جیسا پاکستان میں مختلف اوقات میں کئی بار نمازیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ تیمم نہ کرے بلکہ دوسری جگہ نماز پڑھ لے، لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے کہیں بھی نماز نہیں ملے گی تو پھر وہ تیمم کر لے۔ اسی طرح مٹی اور جو چیز زمین کی جنس ہے اس سے تیمم درست ہے، جیسے ریت پتھر چونا سرما وغیرہ، اور جو چیز مٹی کی جنس سے نہ ہو اسے تیمم درست نہیں، جیسے سونا چاندی لکڑی کپڑا اناج وغیرہ، لیکن اگر ان چیزوں پہ گرد اور مٹی لگی ہو تو ان پر تیمم درست ہے، یعنی کہ لکڑی کی ٹیبل ہے اس میں مٹی کی ایک لیئر ہے تو اس سے تیمم ہو جائے گا، لیکن لکڑی کی ٹیبل صاف ہے اس سے تیمم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں مٹی نہیں ہے اور نہ وہ مٹی کی جنس سے ہے، لیکن اینٹ اور پتھر وغیرہ جو مٹی سے ہے بنا ہوا اور اس کا اصول کیا ہے کہ جو چیز آگ میں نہ جلے اور نہ پگھلے وہ مٹی کی جنس ہے، تو اصول کیا ہے ڈیفینیشن کیا ہے جو آگ میں ڈالے تو نہ جلے اور نہ پگھلے وہ مٹی کی جنس ہے، تو پتھر اس کی ایگزامپل ہے، تو اس وہ اگر صاف بھی ہو تو اسے تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پہ ہاتھ مار کے چہرے میں مل لیں اور بازو میں مل لیں۔ کیچڑ سے تیمم اگرچہ ہو جاتا ہے مگر مناسب نہیں، اگر کہیں کیچڑ کے سوا کوئی چیز نہ ملے تو یہ طریقہ اختیار کرے کہ اپنے کپڑے پر کیچڑ مل لے، جب وہ سوکھ جائے تو اسے تیمم کر لے، البتہ اگر نماز کا وقت ہی نکل رہا ہو تو اس وقت جس طرح ہو سکے تیمم کر لے، نماز کا رانا ہونے دے۔ تو یہ نماز کی سگنیفیکنس جو آیت بھی اتری، جو آیت میں تذکرہ آتے ہیں، نماز سینٹر ہے ہماری ایکٹیویٹیز کا، تو اس میں یہ ہے کہ نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، کیچڑ اویلیبل ہے تو بہتر نہیں ہے اس سے کیونکہ انسان کا چہرہ خراب ہو جائے گا، جسم خراب ہو جائے گا، تو بہتر کیا ہے کپڑا اس میں ملے وہ سوکھ جائے اس سے تیمم کر لے، مٹی سے کیچڑ سے نہ کرے، لیکن اگر نماز پڑھتا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس کو کیچڑ سے ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اس میں یہ بھی اصول ہے کہ اگر پانی کا اسے ہے کہ آگے جا کے مل جائے گا، اثر کا وقت شروع ہو گیا، فار ایگزامپل اثر کا وقت مغرب تک جاتا ہے، یعنی مغرب کے آخری تقریباً 20 منٹ مکروہ ہوتے ہیں، اس میں نہیں نماز پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے پہلے تک نماز ہو جاتی ہے اثر کی، تو اب اس کو ڈیلے کر لے، پانی کی تلاش کرے، تو کچھ یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ نہ ہو کہ وہ کہے گا نہیں پہلے مستحب وقت میں نماز پڑھنی ہے اسے تیمم کر لے، تو نہیں، پانی کی تلاش میں نماز ڈیلے کی جا سکتی لیکن قضا نہیں کی جا سکتی۔ اور کم از کم 3 انگلیوں سے مسح کرے، 3 انگلیوں یا زیادہ سے مسح کرے، 1 یا 2 انگلیوں سے مسح نہ کرے، اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ یہ ہے سنتیں کیا ہیں تیمم کی، کہ بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کی طرف سے زمین پر رکھنا، انہیں آگے لے جانا، پھر پیچھے لوٹانا، پھر ان کو جھاڑنا، انگلیاں کھلی رکھنا، اور ترتیب پہلے چہرے کا مسح پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، اور پیر در پر کرنا، دونوں مسحوں کے درمیان دیر نہ کرنا۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ بسم اللہ پہلے پڑھے، پھر دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، ان کو تھوڑا آگے کی طرف لے کے جائے، اپنی باڈی سے وے اور پھر اپنی باڈی کی طرف، اس پہ یعنی کہ ملے تھوڑا، اور پھر ان کو جھاڑ لے سائڈ سے، یعنی ملے نہ ہاتھوں کو بلکہ سائڈ میں دونوں ہاتھوں کو ٹکرا کے جھاڑ لے، اور انگلیوں کو کھلا رکھے ایسا کرتے ہوئے، اور پھر ترتیب کرے پہلے چہرہ اور پھر بازو، اور ان میں ڈیلے نہ کرے، یعنی ساری چیزیں اکٹھی کرے، ڈیلے آپس میں نہ ہو، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی ملنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو نماز تیمم سے پڑھ لی وہ لٹانے کی ضرورت نہیں. اور اگر ایسی جگہ انسان ہو کہ نہ پانی ہو نہ مٹی ہو، تو پھر اس کے لیے اصول یہ ہے، یہ ہے نماز کی امپورٹنس. نماز پھر بھی اس کے پاس، وہ ناپاک ہے، وہ اس کے پاس نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، یعنی کوئی آپشن نہیں ہے، جیل میں ہے یا کیسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی، تو نماز وہ پڑھے گا. ہاں جب وہ چیزیں مل جائیں گی، پانی یا مٹی، تو اسے لٹائے گا، لیکن اس وقت نماز کو قضا نہیں کرے گا، اس وقت نماز پڑھ لے گا. تو یہ چند امپورٹنٹ پوائنٹ تھے، اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چند امپورٹنٹ تھے جو تیمم کے متعلق پتا ہونا چاہیے کہ تیمم کیا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ سفر کے اندر اپنے پاس کوئی چھوٹا سا پتھر رکھ لے، کیونکہ سفر میں کئی بار انسان ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ اس کے بعد پانی اویلیبل نہیں ہوتا. ایروپلین کے اندر فار ایگزامپل پانی نہیں ہے، ٹرین کے اندر پانی نہیں ہے، بس کے اندر پانی نہیں ہے، یا بس جہاں رکی ہے وہاں پانی نہیں ہے، پانی کے بعد مل نہیں رہا ہوتا، یعنی کہ مسجد بھی ہوتی لیکن پانی آ نہیں رہا ہوتا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پتھر رکھ لے اپنے ساتھ اپنے لگیج کے اندر، اور جہاں کہیں ان کی ضرورت پڑے تیمم کو کر کے پھر عبادت کرے. اور یہی اعتکاف والوں کے لیے کہ مسجد کے اندر جو زہر آ ہو اور اسے غسل کی ضرورت پڑ جائے، تو اب اس کے لیے بھی یہ کہ پتھر اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ وہ پہلے تیمم کر لے بیٹھا بیٹھا، اور پھر باہر جا کے غسل کرے، کیونکہ غسل خانہ مسجد سے باہر ہوگا، تو ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر نہ چلے بلکہ پاس پتھر ہو تو وہاں تیمم کر لے، اور پھر مسجد سے باہر جا کے غسل خانے میں پھر وہ غسل کر لے. تو یہ تیمم کے کچھ پریکٹیکل پوائنٹس ہیں کہ سفر میں بھی ہو اور مسجد میں اگر ٹھہرا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی اپنے پاس پتھر ضرور رکھے اور تیمم کرے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ تھی کہ سلام بغیر غسل یا وضو یا تیمم کے نہیں کرتے تھے. کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا پانی دور ہوتا تھا، ابھی وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے، تو سلام کا جواب تیمم کر کے دیتے تھے. تو تیمم اتنا زندگی میں کامن تھا، تو اس لیے عادت ہونی چاہیے تیمم کرنے کی، اس کے مسائل پھر پتا ہونے چاہیے. تو آج کی جو درس کے اہم میسجز ہیں کہ اپنے اندر اخلاص تقویٰ پیدا کرے، اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ نیک اہل اللہ کی صحبت میں جائے، یہ چیزیں خود بخود وہ دیکھے گا، فیل کرے گا، آ جائیں گی، اور ان سے تعلق بنائے، ان سے گائیڈنس لیتا رہے، اور شیطان کے حربوں سے بچے. اور ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی ایک ٹریننگ چاہیے، شیطان کیسے ایکٹ کرتا ہے، کیسے حملے کرتا ہے، کیا حملے کرتا ہے، تو اس کی حملوں کو جاننے کے لیے بھی بڑوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کی مدد کی طرف نظر رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرایا نہ کرے، اللہ سے مدد مانگے، اس سے تعلق بنائے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ یہ ساری چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے، نفاق کی نشانیاں ختم ہو جائے، ہمیں حقیقی پکا مومن بنا دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تو آپ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا اللہ پاک آپ کے دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کا کتنا احسان ہے کہ آپ نے ایک آسان اور خوبصورت شریعت ہمیں دے دی. یا اللہ پاک ہم نے اپنے نفس پہ محنت نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمیں شریعت مشکل لگنے لگ گئی، آپ کا تعلق مشکل لگنے لگ گیا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت نصیب کر دیجئے، ہمارے نفس پہ یا اللہ ہمیں قابو پانے والا بنا دیجئے، شیطان کے حملوں پہ یا اللہ پاک ہمیں قابو پانے والا بنا دیجئے، اس سے بچنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک شیطان کو حقیقی دشمن رکھنے والا ہمیں بنا دیجئے یا اللہ پاک، اور یا اللہ پاک ہمیں اپنا وہ تعلق نصیب فرما دیجئے جو آپ نے صحابہ کو نصیب فرمایا، جو آپ ہی کی طرف دیکھتے تھے، جو ہر مشکل میں آپ کی طرف دوڑتے تھے، آپ کی طرف لوٹتے تھے، گناہ ہوتا آپ کی طرف لوٹتے تھے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یہ تعلق جہاں سے ملتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، اہل اللہ کی صحبت سے، وہ چیزیں ہمارے لیے ہموار کر دیجئے. اور یا اللہ پاک جو سستی کا حدی آج تک ہو گئی، یا اللہ جو عذر ہم بناتے رہے اپنی رحمت سے وہ معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. آنے والی زندگی کو گزری زندگی سے بہتر بنا دیجئے. یا اللہ پاک آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا دیجئے, ہماری طیحات کو حسنات میں تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کر دیجئے. ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے, عافیت و ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا, اور عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا حساب بلا عذاب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے, جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ کے ساتھ ساتھ صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مقصد فرما دیجئے, جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے سب کی مقصد فرما دیجئے. یا اللہ پاک مسلم امت پریشان ہے, اپنی رحمت سے اس کی مشکلوں کو حل فرما دیجئے. یا اللہ پاک قرآن کی طرف لوٹنے والا بنا دیجئے, یا اللہ پاک اپنے دین کی طرف لوٹنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے, جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرمائیے, ان شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.